الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس، او كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگان محترم، برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انسان جو بھی کام کرتا ہے، اس کام کے پیچھے اس کی سوچ ہوتی ہے، اور سوچ کے پیچھے اس کا نظریہ ہوتا ہے. جس کام کو وہ اچھا سمجھتا ہے، اس اچھائی کو پانے کو اپنے منزل قرار دیتا ہے، اور اس منزل تک پہنچنے کے لیے جس راستے سے گزرنا ہوتا ہے، اس راستے کو اختیار کرتا ہے. تو نظریہ اور سوچ ایک چیز ہو گئی، اور وہ پلان ہو گیا، ہدف ہو گیا، منزل ہو گئی، اور اس منزل تک پہنچنے کا ایک راستہ ہو گیا، اور پھر اس راستے کو اختیار کرنا. دوسرے لفظوں میں اگر ہم یوں کہیں کہ دنیا میں ہمارے زندگی گزارنے کے لیے اچھائی اور برائی کے معیارات بنائے ہوئے ہیں انسانوں کے. انسانوں نے اچھائی کا ایک معیار بنایا، برائی کا ایک معیار بنایا، زندگی گزارنے کا ایک نظریہ انسانوں نے بنایا ہوا ہے، اور مختلف چیزوں میں وہ مختلف ناموں سے جانا جاتا ہے. جیسے کامیابی کا معیار کیا ہے؟ دنیا والے کامیاب کس کو سمجھتے ہیں؟ دنیا والے کامیاب اس کو سمجھتے ہیں جس کو دنیا کی ہر آسائش حاصل ہو، پاور حاصل ہو، نعمتیں حاصل ہو، جو نعمت وہ حاصل کرنا چاہتا ہو اس کے حاصل کرنے پہ اسے قدرت ہو، اور جس بات سے وہ بچنا چاہتا ہے اس بات سے اپنے آپ کو بچانے کی اس میں قدرت ہو، وہ بندہ کامیاب ہے. تو کامیابی کا ایک معیار انسانوں نے یہاں پر بنایا کہ کامیاب زندگی والا یہ ہے. تعلیم کو لے کر کے ایک معیار، تعلیم یافتہ کون ہے؟ جس کے پاس میں ڈگریاں ہیں یونیورسٹیز کی، وہ بندہ تعلیم یافتہ ہے، اور جس کے پاس میں یہ نہیں ہے وہ تعلیم یافتہ نہیں ہے. نکاح کرنے کا ایک معیار ہے کہ نکاح کس بنیاد پہ کیا جائے، خوبصورتی کی بنیاد پہ، خواتین کی خوبصورتی کی بنیاد پہ نکاح کر لیا جائے، یا ان کی مالداری کی بنیاد پہ نکاح کر لیا جائے، یا بڑے خاندان کے ہیں اس واسطے کر لیا جائے. تو یہ معیارات بنائے ہوئے ہیں انسانوں کے. ایسے ہی مالداری اور فقیری کو لے کر کے ایک دنیا میں ایک انسانوں کا بنایا ہوا ایک معیار ہے. مالدار کون ہے؟ جس کے پاس میں ہر قسم کی دولت ہے، ہر قسم کی نعمتیں اس کو حاصل ہیں. اور فقیر کون ہے؟ جو ان سے خالی تہی دامن ہے، جس کا دامن ان چیزوں سے خالی ہے، جس کے پاس میں دنیاوی آسائش کا سامان نہیں ہے، وہ بندہ فقیر ہے. لیکن ان ساری چیزوں کے اندر ایک معیار اللہ کا، اللہ کے رسول کا اور دین کا دیا ہوا ہے. کامیابی کے لیے دنیا والوں نے ایک معیار سیٹ کیا، اللہ نے ایک معیار سیٹ کیا کہ کامیابی یہ نہیں ہے کہ تمہاری دنیا بس اچھے سے گزر جائے، یہ کامیابی نہیں ہے. فرمایا گیا: فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز. جس کو جہنم سے نجات مل گئی اور جنت کا داخلہ جس کے لیے کنفرم ہو گیا، وہ کامیاب ہے. علم کو لے کر کے فرمایا گیا، دنیا والے کہتے ہیں جس کے پاس میں ڈگریاں ہیں وہ علم ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ علم تو وہ نہیں ہے. الرحمن علم القرآن، خلق الانسان علمہ البیان، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم. تعلیم قرآن کی تعلیم ہے، علم قرآن والا علم ہے. علم اللہ کی جو پہچان دے، اللہ کی جو پہچان کرائے، وہ علم علم ہے. قرآن یہ کہہ رہا ہے اقرأ وربک الاکرم، اقرأ بسم ربک، الرحمن علم القرآن. تو علم کو ہم نے جو معیار سیٹ کیا وہ ڈگریوں سے سیٹ کیا ہوا ہے. اللہ نے جو معیار بتایا ہے وہ وحی کا، وحی کے علم کو قرآن نے علم قرار دیا. نکاحوں کو لے کر کے ایک معیار ہے، خوبصورتی کی بنیاد پہ، وجاہت، خاندانی وجاہت کے حسب نصب کی بنیاد پہ، مالداری کی بنیاد پہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: فظفر بذات الدین، دین کی بنیاد پہ نکاح کرنا سب سے زیادہ کارآمد ہے. دینداری کی بنیاد پہ، اخلاق کی بنیاد پہ، سمجھداری کی بنیاد پہ نکاح کرنا یہ سب سے زیادہ کارآمد ہے. تو یہ ہمارے بنائے ہوئے معیارات ایک طرف ہیں اور شریعت کے دیے ہوئے معیارات دوسری طرف ہیں. ہم نے اپنی طرف سے ایک نظریہ سوچ کے رکھا ہوا ہے کہ ہم کو ایسے چلنا ہے, اور اللہ کی طرف سے ایک نظریہ دیا گیا ہے کہ تم کو ایسے چلنا ہے. مالداری اور غریبی کو لے کر کے بھی ہمارے پاس ایک معیار ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں بھی سمجھایا کہ دیکھو, پوچھا اتدرون من المفلس, مفلس کون ہے جانتے ہو؟ صحابہ نے کہا بالکل, من لا درہم لہ ولا مال, اور میں جس کے پاس میں درہم و دینار نہیں ہے, مال و دولت نہیں ہے, وہ بندہ مفلس ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے, دنیاوی اعتبار سے کسی کی مدد کرنے کے واسطے اس کو مفلس سمجھ کے مدد کی جائے گی, لیکن حقیقی طور پر مفلس وہ بندہ ہے, بیچارگی جس سے جڑی ہوئی ہے وہ بندہ ہے جو قیامت کے دن اس حال میں آئے گا, بہت ساری نیکیاں اس کے پاس ہوں گی, فرائض کا ادا کرنے والا ہے, نمازیں پڑھنے والا ہے, روزے رکھنے والا ہے, زکوٰۃ دینے والا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسری طرف اس کے حق تلفیاں پائی جاتی ہیں. قد شتم حاذا وقذف حاذا وضرب حاذا وصفق دم حاذا واکل مال حاذا, کسی کا مال کھا کے آیا, کسی کا خون کر کے آیا, کسی کے پراپرٹی پہ قبضہ کر کے آیا, کسی کو زبان سے تکلیف دے کے آیا, کسی کو دست درازی کر کے مار پیٹ کر کے آیا, یہ بندہ کر کے قیامت میں اللہ کے پاس پہنچا ہوا ہے. نامہ اعمال میں یہ برائیاں بھی ہیں, اور نامہ اعمال میں بہت ساری نمازیں, روزے اور زکوٰۃ ہیں. زندگی بھر کی زکوٰۃ, زندگی بھر کی نمازیں, زندگی بھر کے روزے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اب وہاں پر انصاف دلایا جائے گا. وہاں پر مال دولت تو ہے نہیں کہ وہ زمین اس کو واپس دلا دی جائے, جو مال ہڑپا تھا وہ مال اس کو واپس کر دیا جائے, دنیا کی جو چیزیں اپنائی تھی اس کی لے لی تھی, چھین لی تھی, غصب کر لی تھی, وہ چیزیں اس کو واپس دلائی جائے. واپس دلانا تو ہے کیونکہ انصاف کا دن ہے, وہ مالک یوم الدین, حق تعالیٰ انصاف فرمائیں گے. تو انصاف کیا ہوگا, وہاں پر جو کرنسی چلنے والی ہے اس کرنسی سے پھر اس کا حساب چکتا کیا جائے گا. وہاں کی کرنسی ہے نیکیاں اور برائیاں. تو اب کیا کیا جائے گا, جس کو گالی دی تھی اس بندے کو گالی دینے والے کے نام اعمال کی نیکیوں میں سے نیکیاں دی جا رہی ہیں. جتنی گالیاں یا جیسی گالیاں, جس معیار کی, جس انداز کی گالیاں دی گئی, اس حساب سے نیکیاں دلوائی جائیں گی. جس کو مار پیٹ کی تھی, جس کے ساتھ میں ناجائز جس کے مال پہ قبضے کیے تھے, غصب کیے تھے, چھینا جھپٹی کی تھی, ان کے لیے اس کے حساب سے پھر نیکیاں لی جا رہی ہیں. سب کو اس کی نیکیاں دلائی جا رہی ہیں. اب جب نیکیاں اگر اس کے حساب کو بے باک کرتی ہیں, ادھر نیکیاں ختم ہوئی ادھر حساب بھی ختم ہو گیا, ہاں سب کو ان کے حقوق مل گئے, تو پھر اس کے پاس کھاتے میں کیا رہ گیا, صرف گناہ رہ گئے. اچھا, اگر ایسا نہیں ہوتا ہے کہ اس بندے کے نیکیاں ختم ہو گئی ہیں لیکن ان کا حساب ابھی باقی ہے, تو ایسی صورت میں فرمایا گیا فیؤخذ من خطاياهم, یہ جن کا حق مارا تھا ان کے گناہ لے کر کے اس حق مارنے والے کے کھاتے میں ڈالے جائیں گے. تو نیکیاں پہلے ہی ختم ہو چکی ہیں, اب جو ہے گناہوں کا پلڑا مزید جھکتا جا رہا ہے, جھکتا جا رہا ہے, جھکتا جا رہا ہے. فرمایا کہ یہ جو بندہ تھا, یہ جو آیا تھا, مالو آخرت کی کرنسی بہت ساری لے کے آیا تھا, زندگی بھر کی نمازوں کا ثواب اس کے پاس موجود تھا, زندگی بھر کے روزوں کا ثواب اس کے پاس موجود تھا, زندگی بھر کی زکوٰۃ ادا کرنے کا اور دوسرے جو ہزاروں نیکیاں اس نے کی تھی اس کا ثواب اس کے پاس میں موجود ہے, لیکن اس کے باوجود مخلوق کے حقوق کی حق تلفی کر کے آیا تھا. تو حق تو دلایا جائے گا اور وہاں کی کرنسی سے دلایا جائے گا, تو پھر اس کے ساتھ میں یہ مسئلہ ہو گیا کہ آیا تھا بہت سارے مال و دولت کے ساتھ, پہاڑوں جتنی نیکیوں کے ساتھ, اور ایک چٹکی برابر اس کے پاس میں نیکی باقی نہیں ہے. فرمایا گیا یہ مفلس ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور موقع سے فرمایا کہ مالداری کس چیز کا نام ہے؟ مالداری عن کثرت العرض, لیس الغنا عن کثرت العرض, دنیا کے سامان موجود ہونے کا نام نہیں ہے, مال و دولت کے اپنے پاس ہونے کا نام نہیں ہے, ولیکن الغنا غنا النفس, آدمی کے دل میں بے نیازی ہوتی ہے چیزوں کو لے کر کے, اس بے نیازی کا نام مالداری ہے. اس بے نیازی کا ہونا آدمی کو غنی بناتا ہے, اس بے نیازی کا ہونا آدمی کو مالدار بناتا ہے. اگر ایک آدمی کے پاس میں ملینوں کی دولت پڑی ہوئی ہے, زمینیں پڑی ہوئی ہیں, گھر موجود ہیں, جاب اچھی ہے, پوسٹ اچھی ہے, رتبہ اچھا ہے, ساری چیزیں آسائشیں اس کو حاصل ہے, لیکن اس کے پاس مزید کی حوث ہے کہ مجھے اور چاہیے, تو وہ بندہ فقیر ہوا, وہ غنی کہاں ہوا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارے لیے معیار دے رہے ہیں کہ مالداری اور غریبی اور فقیری کے معیار کو سمجھو, کہ فقیری یا مسکینی وہ ہے جو قیامت میں نیکیوں کا کم پڑ جانا ہے, گناہ دوسروں کے گناہوں کا اپنے کھاتے میں آ جانا ہے, اپنے آپ کو مسکین بنانے والی بات, اور دنیا کے اندر آسائشوں کا حاصل ہو جانا یہ مالداری نہیں ہے, بلکہ دنیا کے اندر آسائش کے سامانوں سے اپنی طبیعت میں بے نیازی آ جانا یہ مالداری ہے. کہ اگر آسائش کا سامان موجود ہے تو اس کو برت لیا, نہیں ہے تو اس کے پیچھے نہیں پڑا.
یہ جو معیارات ہے اس معیارات کو ہر زندگی کے ہر شعبے میں ہمارے لیے سیٹ اپ کیے گئے ہیں، یہ نظریات ہمیں دیے گئے ہیں کہ ہم کس چیز کو کس نظریے سے دیکھیں، کامیابی کس کو سمجھیں، ناکامی کس کو سمجھیں، تعلیم کس کو سمجھیں، شادی بیاہ کے لیے اپنے آپ کے معیار کس کو بنائیں، اپنی زندگی میں لائف اسٹائل کیا اختیار کریں، اپنے لیے کیسی موت کو پسند کریں، اپنے لیے کیسے انجام کو پسند کریں، یہ ہمیں دیا گیا ہے، پورا سیٹ اپ دیا گیا ہے دین کی صورت میں، شریعت کی صورت میں. ایک بات اسی سے، ایک بات تو یہ عرض کرنی تھی، دوسری بات یہ ہے کہ شریعت میں فرمایا گیا لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی بھی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھو، کسی بھی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھو. ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، چاہے اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے ملنا ہی ہو، مسکرا کے کسی سے مل لینا، ہماری نظر میں اس کو ہم نیکی عام طور سے نہیں خیال کیا جاتا، بس ہم اس کو روایتاً مروتاً برت لیتے ہیں، لیکن اگر اس میں نیت کی جائے تو اس پہ باقاعدہ صدقے کا ثواب ہے. ہمارے مسلمان بھائی سے خوش اخلاقی سے ملنا، خندہ پیشانی سے ملنا نیکی ہے، اس نیت سے یہ کام کیا جائے گا تو اس پہ صدقے کا ثواب ہے، بغیر نیت کے کیا جائے گا تو نہ ثواب ہے نہ عذاب ہے. تو جو کام ہم کرتے ہیں اس میں نیت کی ضرورت ہو گئی، اور چھوٹی نیکیوں کو بھی چھوٹی سمجھنے کی اجازت نہیں ہے. پتہ نہیں ہے کس وجہ سے بخشش ہو جائے، کیونکہ اللہ پاک کے پاس میں بہانے ڈھونڈے جاتے ہیں کرم نوازنے کے لیے. رحمت حق بہا نمی جویت، اللہ تعالیٰ نیکی نہیں ڈھونڈتی، رحمت حق بہانہ می جویت، حق تعالیٰ بہانہ ڈھونڈتے ہیں نوازنے کا. تو چھوٹی نیکی کو چھوٹی نہیں سمجھنا ہے، اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے آگے چلیں، چھوٹے گناہ کو بھی چھوٹا نہیں سمجھنا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا دو قبروں پر سے، فرمایا گیا انہما لیعذبان، ان کو عذاب دیا جا رہا، وما یعذبان فی کبیر، جو عذاب قبر ان کو ہو رہا یہ کوئی بہت بڑی گناہ کی وجہ سے نہیں ہو رہا ان کو. اما احدہما فکان یمشی بالنمیمہ، ایک چغل خور تھا، اس کو چغلی کی سزا قبر کے عذاب کی صورت میں دی جا رہی. چغلی کیا ہے؟ ایک آدمی اپنی کوئی بات دوسروں سے چھپانا چاہتا ہے، اپنا کوئی کام دوسروں سے چھپانا چاہتا ہے، اپنا کوئی عیب کمزوری ہے جو دوسروں سے چھپانا چاہتا ہے، کسی کو پتا ہے تو وہ تیسرے کے سامنے اس بات کو جو وہ چھپانا چاہ رہا ظاہر کر دے، یہ ظاہر کر دینا یہ چغل خوری ہے. فرمایا گیا یہ ایسی بات ہے کہ اس کی وجہ سے عذاب قبر ایک بندے کو دیا جا رہا ہے. ہم معمولی سمجھتے ہیں ان باتوں کو، تو ایک وجہ یہ بتائی گئی. دوسرے فرمایا گیا وہ عمل آخر فکان لا یستطیر من بول، دوسرا جو ہے وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، بس اس بنیاد پہ اس کو عذاب دیا جا رہا قبر کے اندر. ان چیزوں کو ہم غور کریں کہ ہماری زندگیوں میں، ہمارے بچوں کی زندگیوں میں کیا اس طرف ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. بچے کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں گھروں میں، مسجدوں میں، باہر بازاروں میں، جہاں پر واش روم ہوتے ہیں وہاں پر جو ہے بچے کھڑے ہو کر کے پیشاب کرتے ہیں. جب کھڑے ہو کر پیشاب کیا جائے گا تو چھینٹے ضرور اچھلیں گے. پھر اس کے بعد پاکی لینے نہیں لینے کے مسائل ہیں، ان کو بتائے جائیں گے، سکھائے جائیں گے، نگرانی کی جائے گی، تو تب جا کے وہ سیکھیں گے. وہ بھی ایک دفعہ میں نے 100 دفعہ بولنا پڑتا ہے یہاں پر بچوں کو، اور بار بار نگرانی کرنا پڑتا ہے، وقفے وقفے سے ان کی نگرانی کرنا پڑتا ہے، تب جا کر کے وہ ایک چیز کو لیتے ہیں اور ایک چیز کو سیکھتے ہیں اور ان کی زندگی میں وہ چیز آتی ہے. ہماری نظر میں یہ چیز معمولی ہے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں عذاب دینے کے لیے کافی. جو پہلی بات عرض کی گئی تھی کہ نیکی کوئی چاہے معمولی ہو اس کو حقیر نہ سمجھا جائے، اس کو کمتر نہ سمجھا جائے، کیونکہ وہ بہانہ بن سکتی ہے مغفرت کا، نوازے جانے کا. ہم یہاں مسجدوں کو آتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، جمعہ کے لیے آتے ہیں، خطبہ سنتے ہیں. ہم جب یہاں آتے ہیں تو اس آنے کے اندر ہمیں نیت کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیوں جا رہے ہیں. لاشعوری میں آ جاتے ہیں، ہم کیوں آ رہے ہیں؟ ذکر کے لیے آ رہے ہیں. تو پھر وہ آ کے ہم کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ ہم اتنے چھوٹے بچے ہیں کہ ہم ایک کام کرنا چاہ رہے ہیں اور نہیں کر سک رہے، یا پھر ہم نے آتے ہوئے نیت ہی نہیں کی ہے ٹھیک سے، جس کی بنیاد پہ یہاں آ کے ہم یہاں آنے کے بعد بھی لایانی میں مصروف ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ اس چیز کو ہم کو سوچنا ہے کہ جب ہم یہاں آ رہے ہیں تو ہم ذکر کی نیت سے آئیں. جمعہ کے لیے جب ہم آتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاه، جب جمعہ کی اذان دے دی جائے من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، تو دوڑ پڑو اللہ کے ذکر کی طرف. ہم یہاں جو آتے ہیں یہ اللہ کے ذکر کے لیے آتے ہیں، تو ہر کوئی یہ سوچے کہ ہم اللہ کے ذکر میں مشغول ہیں یا نہیں ہیں. ہم جس چیز میں مشغول ہیں کیا وہ اللہ کا ذکر ہے؟ اگر ہے تو الحمدللہ فبیہا، اور اگر نہیں ہے تو پھر ہم اپنے آپ کو بدلیں. پھر ہم بولیں, خود سے بولیں کہ بھائی ہم اتنے چھوٹے بچے نہیں ہیں کہ ہم یہ غلطی کریں, ہم اتنے بے شعور نہیں ہیں کہ ہم اپنی مسجدوں کا تقدس پامال کریں, ہم اتنے بے ادب نہیں ہیں کہ خود اپنی عبادت گاہوں کے تقدس کو پامال کریں. خطبہ جب چل رہا ہوتا ہے عربی خطبہ, وہ عربی خطبہ کا سننا واجب ہے. آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہفتے کے 7 دنوں میں سے 6 دن اس وقت ظہر کی نماز پڑھی جاتی ہے. ظہر کی نماز کی 4 رکعتیں ہوتی ہیں, اور جمعہ کے دن وہ 4 رکعتیں کے بدلے 2 رکعتیں ہو جاتی ہیں, اور 2 رکعتوں کی جگہ خطبہ آ جاتا ہے. تو خطبے کو غور سے سننا اور نماز کی طرح خاموشی کے ساتھ سننا ضروری ہے. جیسے ہم نماز میں بات چیت نہیں کر سکتے, سلام نہیں کر سکتے, سلام کا جواب نہیں دے سکتے, خیریت نہیں پوچھ سکتے, کچھ بات نہیں بول سکتے, دوران خطبہ جو عربی خطبہ دیا جاتا ہے اس دوران بھی ہم کوئی بات نہیں کر سکتے, سلام کرنے کی اجازت نہیں ہے, سلام کا جواب لینے کی اجازت نہیں ہے, کوئی اگر کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو بات کرنے روکنے کی بھی اجازت نہیں ہے. بخاری شریف کی روایت ہے, اذا قلت لصاحبك يوم الجمعة اذا قلت لصاحبك اسمت یا اوقال اسکت والامام يخطب, امام خطبہ دے رہا ہو اور آپ اسکت بولیں, بات کرنے والے کو بولیں کہ خاموش بیٹھو, فقد لغوت, تو تم نے بھی اللہ کے ذکر میں خلل پیدا کیا ہے. بخاری شریف کی روایت ہے. بعض لوگوں کو سوال ہوتا ہے کہ بھائی ہم قرآن شریف کی آیت پڑھی جاتی ہے, ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, درود پڑھنے کا حکم ہے. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا حکم آئے, اور حدیث شریف میں آیا کہ میرا تذکرہ کسی کے سامنے کیا جائے اور وہ بندہ درود نہ بھیجے تو وہ انتہائی بخیل ہے. لہذا جب خطبے کے دوران آیت پڑھی جائے تو یہ پھر خطبہ درود پڑھا جائے یا نہ پڑھایا جائے, 2 چیزوں کو جمع کرنا ضروری ہے. اب آپ سمجھ لیں, نماز میں یہ آیت پڑھی جاتی ہے تو کیا ہم درود پڑھتے ہیں؟ نہیں پڑھتے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا موقع نہیں ہے. آخر میں جا کر کے تشہد میں پڑھتے ہیں, اللہم صلی علی محمد وعلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی علی ابراہیم انک حمید مجید, پڑھتے ہیں, تو ہمارے لیے وہ کافی ہو گیا. ایسے ہی خطبے کے دوران جب آیت پڑھی جاتی ہے تب بھی زبان سے درود پڑھنے کی اجازت نہیں ہے مسئلے کی روح سے. مطلب یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ نماز کھڑے قیام کے دوران جب آپ نماز پڑھ رہے ہوں اس دوران آپ درود پڑھ دیں, یہ ایسی بات ہے. اس لیے اس سے بھی رکنا ہے. ہر جمعہ کو دیکھا جاتا ہے کہ بھئی خطبہ سننے میں لوگ کوتاہی کر رہے ہیں, قریب آ کے جم کے بیٹھنے میں لوگ کوتاہی کر رہے ہیں, اور جب آیت درود پڑھی جا رہی ہے تو آیت درود کے بعد میں لوگ زور سے اللہم صلی علی درود پڑھ رہے ہیں. یہ نہیں پڑھا جا سکتا ہے. ہم کو عادت ہو جانے کی بنیاد پر رکنا مشکل ہوتا ہے, لیکن اس کی عادت ڈالنا بھی پڑے گا. اب ایک کام جائز نہیں ہے تو اس کو آہستہ آہستہ اس کو چھوڑنا ہے, چھوڑنے کی طرف آنا ہے, اور یہ ضروری ہے. کیوں؟ لا تحقیرن من المعروف شیئا, اگر کوئی اس کو ضروری نہیں بھی سمجھتا ہے تو اتنا تو طے ہے نا کہ یہ ایک نیکی ہے اور اس کو معمولی نہیں سمجھ سکتے. اگر کوئی اس کو ضروری نہیں بھی سمجھتا ہے اتنا تو سمجھ سکتا ہے نا کہ یہ ایک نیکی کا کام ہے, اور نیکی کے کام کو معمولی سمجھنے کی اجازت نہیں ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لفظ استعمال کیا ہے کہ معمولی نہ سمجھو, اس میں ہے لا تحقیرن, ہرگز نہ سمجھنا. ایسا نہیں ہے سادے لفظوں میں, ہلکے لفظوں میں نہیں ہے یہ جملہ, یہ بہت بھاری اور وزنی الفاظ کے اندر یہ جملہ ارشاد فرمایا گیا. لا تحقیرن, ہرگز نہ سمجھنا کسی بھی نیکی کو معمولی. جہاں اتنی تاکید کے ساتھ حکم آیا ہو لوگوں جب جمعہ کی اذان دی جائے تو خطبے کی طرف دوڑ پڑو, ذکر کی طرف دوڑ پڑو, اور پھر جہاں یہ حکم آیا ہو کہ جب خطبہ دیا جا رہا ہو تو خاموشی اختیار کرو, اور جہاں یہ حکم دیا سمجھایا گیا ہو کہ خطبے کے دوران اگر کوئی بات بھی کرے تو تم خاموش رہنے تک کی تلقین نہیں کر سکتے ہو, تو اس دوران پھر ہمارا اپنی طرف سے کچھ کام کرنا, ہمارا کچھ بات کرنا, یا ہمارا درود شریف وغیرہ پڑھنا, اس کی اجازت نہیں ہو سکتی ہے. یہ چیزیں ہم لوگوں کو سمجھنا بھی ہے اور ساتھیوں کو اس کی طرف توجہ دلانا ہے. دوسری چیز, یہ تیسری چیز کی طرف میں آ رہا ہوں کہ جہاں ایسی اجتماعی کمزوریاں ہمیں آتی ہیں نا, تو لوگ ایک دوسرے کو توجہ دلانے کے لیے بھی پیچھے ہٹتے ہیں, ہچکچاتے ہیں. اجتماعی جو کمزوری ہوتی, گناہ ہوتا یا نہیں کرنے کا کام ہے, ناجائز کام ہے, وہ نہیں عن المنکر کہلاتا ہے کہ اسے روکا جائے, بھائی ایسا نہیں ایسا کر لیتے. ہم کیوں رکتے ہیں؟ کیا ہمارا فریضہ نہیں ہے؟ وہ فرض ہے. وہ جب آپ کسی برائی کو دیکھیں تو اس برائی کو روکنا, بشرطے کہ آپ کے حق میں وہ مضر نہ ہو, بندہ آپ کو نقصان پہنچانے کے در پہ نہ ہو, آپ کے بولنے کی وجہ سے آپ پر بولنا ضروری ہو جاتا ہے. برائی کے روکنے کے جو 3 درجے حدیث میں بتائے گئے ہیں کہ پہلے ہاتھ سے روکنا ہے, روک سکتے ہو تو, اس کی قدرت نہیں ہے تو زبان سے روکنا ہے, اس کی قدرت نہیں ہے تو دل میں برا سمجھنا ہے. ہم لوگ 3رے درجے سے بھی فی الحال گئے ہوئے ہیں. ابھی ہم نماز پڑھتے ہیں, صفیں ٹیڑھی ہوتی ہیں, ہم بازو والے کو نہیں بولتے بھائی صف سیدھا کر لو, ہمارے جو کھڑا ہوا ہے اس بندے کے پہنچے ٹخنوں سے نیچے ہوتے ہیں, ہم توجہ نہیں دلاتے, وہ برا نہیں مانے گا. آپ اس کو ہمت کر کے توجہ دلائیں, اس کو بولیں بھائی صاحب نماز پڑھ لے, وہ نا ضروری ہے یہ, پلیز کر لیں, وہ کر لے گا, کیوں نہیں کرے گا. اگر نہیں کرتا ہے کم سے کم آپ کے ذمے سے تو یہ چیز ثابت ہو جائے گی. آپ نے جو دیکھا ہوا ہے, لوگ بات کر رہے ہیں فونوں میں مشغول ہیں, آپ ان کو توجہ دلا دیں, بھائی صاحب اللہ کے ذکر کے لیے آئے ہوئے, پلیز سن لیں. ہم عرض کریں ان کے سامنے کیا مسئلہ ہے. اگر کوئی مہمان ہمارے گھر آتا ہے تو کیا ہم اس کو توجہ نہیں دلاتے ہیں کسی چیز کی طرف جس طرف ہمیں توجہ دلانی چاہیے. اگر ہم کسی کے ساتھ خیر خواہی کرنا چاہتے ہیں تو کیا نہیں کرتے ہیں, بھائی صاحب ایسا نہ کریں ویسا کر لیں. اب مارکیٹ کے اندر اگر کوئی سستی مل رہی ہو تو ہم شیئر کر لیتے ہیں دوسرے سے کہ فلاں جگہ فلاں چیز سستی مل رہی ہے. دین کے کاموں کے اندر جہاں برائی ہو رہی ہے وہاں پر روکنے میں تو ہمیں پہل کرنا چاہیے, نہیں عن المنکر کرنا چاہیے, اور ہمارا فریضہ ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں, نبیوں کا سلسلہ ختم ہے آپ پہ, آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. تو اب برائی کے مٹانے اور بھلائی کے پھیلانے کا کام کرے گا کون؟ اب تک انبیاء کرتے تھے, وقفے وقفے سے جب برائی عام ہو جاتی تھی تو پھر انبیاء بھیجے جاتے تھے کہ اس برائی کو مٹائیں. جب برائی کا بھلائی کے پھیلنے کا کام سمٹ جاتا تھا, بہت محدود لوگ کر رہے ہوتے تھے یا نہیں ہوتا تھا معاشرے میں کوئی بھی اس کام کا کرنے والا, تو پھر انبیاء کو بھیجا جاتا تھا کہ بھلائی کو عام کرو اور برائی کو مٹاؤ اور اس کو سکیڑو اس کو. اب انبیاء آنے والے نہیں ہیں تو قرآن کریم میں ایک آیت ہے, کنتم خیر امت اخرجت للناس, تم ہو اس کام کے لیے. اب ہمارے کاندھوں پر یہ ذمہ داری ڈالی گئی اور ہر ایک کے اوپر ڈالی گئی, کلکم مسئول عن رعیتہ, ہم میں سے ہر ایک جو اپنے ماتحت آتا ہے ہمارے انڈر آتا ہے, بات سننا, ہماری بات سننا جس کے لیے کسی بھی درجے میں ضروری ہے اس کو سمجھانا ہمارا کام ہوتا ہے. یہ تو مسئولیت کی حد تک کی بات ہے. اگر مسئولیت کی حد تک ہم نہ بھی سوچیں تو توجہ دلانے میں تو کوئی حرج نہیں ہے نا. ہم کسی کو بول سکتے ہیں, ہمیں بولنا چاہیے, اور اس ماحول کو عام کرنا ہے, اس ماحول کو زندہ کرنا ہے. یہ امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر والا جو کام ہے, ایک تو تبلیغ میں پھر پھر کر بھی ہے, جماعتوں میں جا جا کر بھی ہے, گشتوں میں جا جا کر بھی ہے, اور اس سے زیادہ ضروری ہوتا ہے جب ہم اپنے سامنے برائی دیکھ رہے ہوتے ہیں اس وقت میں اس کی طرف توجہ دلانا. یہ اصل امر بالمعروف نہیں عن المنکر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے, کہنے سننے سے زیادہ سب کو عمل مقبول کی توفیق نصیب فرمائے, ہمارے علم کو صحیح فرمائے, ہماری ترجیحات اور ہمارے نظریات اور ہمارے بنائے ہوئے اعتبارات کو اللہ تعالیٰ اپنی مرضی کے مطابق فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.